बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आठवां बाब शुरू फरमाया है और उन्होंने इससे पहले ये बहस की थी कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम पांच तरह के अलूम उन लोगों में आते हैं, उनकी वजह से उम्मतों पे भी वो चीज़ें आती हैं। फिर एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने अब यहाँ से शुरू किया है, शुरू करना इस माना में कि यहाँ से ज़्यादा तशरीह है, वरना इससे पहले भी वो इस मसले को किसी हद तक बयान कर चुके हैं। और मसला ये है कि इंसान कहता है कि आखिर किस वजह से जज़ा और सज़ा मुझे दी जाए, आज़ादी होनी चाहिए और आमाल के जो भी नताइज निकलते हैं वो खैर होनी चाहिए, शर नहीं होना चाहिए। और इंसान कहता है कि मेरे लिए क्यों ये पाबंदी है कि मैं नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये क्यों ज़रूरी है कि अच्छाई के काम ही करो। अगर कोई आदमी गुनाह करता है और उस गुनाह में हकूकुल इबाद मुतासिर नहीं होते तो फिर कोई हरज नहीं। मसलन एक आदमी कमरे में बैठ के शराब पीता है और उसकी वजह से ना वो गालन गलोच करता है ना किसी को कुछ कहता है, तो इसमें हरज क्या? हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को भी लिया है और इसी मसले का मुस्बत अंदाज, जिससे लोग घबराते हैं कि अब नमाज क्यों पढ़े, रोज़ा क्यों रखे, तो तुम ये कहते हो कि गुनाह से भी बचो और ऊपर से नेकी के काम भी करो, तो ये आखिर करे क्यों? ना नमाज पढ़े तो क्या हरज, रोज़ा ना रखे तो क्या किसी का जाता है, उसके अपने पैसे हैं, हज करे या ना करे किसी को क्या उससे तकलीफ है। तो शाह साहब रहमतुल्लाह कहते हैं कि देखो ये जो तकालीफ शरईया हैं ये जजा और सजा को चाहती हैं। तकालीफ शरईया का मतलब ये है कि शरीयत ने जो इंसान को मुकल्लफ बनाया है कि तुम ये काम करो, तो वो खुद ब खुद इसका तकाजा है कि वो चीज़ होगी। मसलन नाक है, अब आदमी सुनता है उससे, अब अगर कोई कहे कल को कि नाक देखा करे और आंख सूंघा करे, तो नाक और आंख को अल्लाह ने इस मकसद के लिए बनाया ही, आंख हमेशा देखेगी और नाक हमेशा सूंघे। शाह साहब रहमतुल्लाह इसका जवाब देते हैं और जो लफ्ज इस्तेमाल किया है मजाजात, तो उर्दू में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक तो है मजाज मीम के जबर के साथ, और मजाज का असल माना है गुजरने की जगह, कोई रास्ता, रोड, सड़क, उसको कहते हैं असल में कि ये चीज है मजाज, यानी गुजरने की जगह। और फिर इसी माना में कहते हैं कि असली की बजाय एतराज एक प्यारी एतबारी वजूद, यानी जो हकीकत ना हो, हकीकत के बरक्स। और उसकी वजह यह है कि एक है रास्ता वो जो मानवी हैसियत से है कि अल्लाह के दीन पे चलना, नेकी के काम करना, वो ये करार वही राह पुल सरात बन जाएगी। और एक है कि उस राह की बजाय यहां कोई राह देखी जाए तो दुनिया की राहें भी मिट जाएंगी और चलने वाले भी मिट जाएंगे। तो इसीलिए इसे मजाज कहते हैं, रोड को, चलने के रास्ते को। और इसी मीम पर अगर पेश लगा दी जाए तो उसका मतलब है मुजाज। उस मुजाज का मतलब है इजाजत देना किसी चीज का, इख्तियार दे देना किसी को। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से मुजाज होते हैं, यानी उन्हें इख्तियार दिया जाता है कि आप लोगों के पास जाएं और उन्हें रिसालत का पैगाम पहुंचाएं। उन्हें इख्तियार दिया जाएगा कि आप अपनी उम्मत की शफाअत कर ले क्या होते, तो वो मुजाज हुए। अब एक आदमी अगर ये कहता है कि नबी मजाज है तो वो उर्दू या अरबी के एतबार से लफ्ज गलत बोल रहा है, मजाज की बजाय मुजाज उसे कहना चाहिए था। ये लुगत की बहस है, اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں لیکن مجاز جو ہے جسے اجازت دی گئی اس کا حق تسلیم کیا گیا اب کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام مجاز تھے یعنی اللہ نے اجازت دی تو یہ لغت کی بحث ہے اور اگر عربی سارے پڑھے لکھے ہوتے تو اس کی بات ہی نہ ہوتی اسی لیے یہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ جو اپنے بعض خلفاء کو اجازت دے دیتے ہیں تو مجاز ہوتا ہے کہ فلاں شیخ کے مجاز ہیں یعنی انہوں نے اسے اجازت دی ہے کہ بیعت اور تلقین کا سلسلہ یہ شخص جاری کرے تو مجاز اور مجاز میں فرق ہو گیا اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقتضاء التکلیف المجازات بدلہ ہے جو کچھ انسان کرتا ہے اس کو اس کے عوض میں جو چیز ملتی ہے وہ اس کا بدلہ ہے تو اس کی لفظ انہوں نے میم کی پیش سے پڑھا مجازات پھر فرماتے ہیں کہ ان الناس کے لوگوں کو مجزیونا بعمالہم ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن من اربعات وجوہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یقیناً ملنے والا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے عمل کے بعد جو نتیجہ اس کا نکلتا ہے اس سے کسی طرح برات کا اظہار کر سکے اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ عقل مند انسان ہمیشہ پہلے سے سوچ لیتا ہے کہ جو کام آج میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور بے وقوف آدمی یا جذباتی آدمی کام کر گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب نتائج سامنے آتے ہیں تو نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا اب وہ کہتا ہے کسی طرح اس نتیجے سے جان چھٹے اب جان کہاں سے چھٹے تمہاری تم نے جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ لا محالہ تمہیں بھگتنا ہے اسی لیے قرآن بار بار لوگوں پر زور دیتا ہے کہ جو اعمال تم کر رہے ہو اس کے نتائج تمہارے سامنے آنے ہیں اور دیکھو یہ چیز ہوگی چار مرتبہ اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں اور کہتا ہے قل لی وربی ان سے کہیے کہ اللہ کو خود اس کی ذات کی قسم ہے انہ لحق یقیناً قیامت آئے گی اور یقیناً تمہارے اعمال اللہ کے سامنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جزا اور سزا دے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے انبیاء علیہ السلام سے کہ فاتنا بما تعیدنا لیا وہ عذاب جس کی تمہیں دھمکی دیتا ہے کہ تمہاری مخالفت کی وجہ سے خدا پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسرع الحاسبین لوگوں کائنات میں کوئی اتنی جلدی حساب نہیں لیتا جتنی جلدی میں حساب لیتا وہ حساب لیتا ہے اور دنیا میں ہی سامنے آ جاتا ہے حساب لیتا ہے اور قبر میں بھی سامنے آ جاتا ہے حساب لیتا ہے اور حشر میں بھی سامنے آ جائے گا اب حشر کا دن جو ہے وہ جو 50,000 سال کا ہے آدمی کو 100 سال بھی اگر عمر اللہ تعالیٰ دے دے تو اس 100 کو 50 سے آخر نسبت ہی کیا بنتی ہے یہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں 1% بھی نہیں بنتا کہ انسان جب وہاں جائے گا تو ہمیں اسرع الحاسبین سب سے پہلے اللہ کا حساب و کتاب شروع کر دے گا سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے حقوق العباد میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قتل کا حساب شروع ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب شروع ہو جائے گا اور حقوق العباد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انا اول من جزا میں پہلا شخص ہوں گا جو اللہ کے حضور دوزان ہو کے گھٹنے جوڑ کے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ پروردگار میرے خون پر فیصلہ کروا کہ میں کیوں قتل کیا گیا میں نے کیا قصور ان لوگوں کا کیا تھا تو وہ جو قتل ہے اس کے فیصلے حقوق العباد میں سب سے پہلے ہوں گے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنا ڈرتے تھے کہ خلفاء پھانسی کی سزا دینے میں بہت تامل تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے یہ اختیار دیا کہ جو بھی ان کے عمرا ہیں قانون کو نافذ کریں ہاتھ کاٹ دیں یہ کر دیں یہ کر دیں لیکن جہاں قتل کا معاملہ آیا انہوں نے کہا میری مملکت میں کوئی پھانسی نہیں دی جا سکتی جب تک کہ پورا ریکارڈ میرے پاس مدینہ منورہ نہ آئے اور میں دیکھ نہ لوں. فرمایا میں دیکھ کے پھر فیصلہ کروں گا کہ اس کے لیے قتل کی سزا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, کیونکہ قتل اتنی بڑی چیز ہے کہ پوری انسانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ظلم کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو صحیح حدیث میں مشکات میں بھی آئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کا ظلم گھونسلے میں بٹیرے کو ہلاک کر دیتا ہے. لفظ جو فرمایا ہے وہ بٹیر چھوٹا سا پرندہ عربوں میں بھی ہوتا تھا, اس کے عربی میں نام لیا. بعض نے کہا اس کا مطلب سرخاب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ بٹیرا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کا ظلم بٹیرے کو پرندے میں مار دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حکمران جب ظلم کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے مومن کے اعمال میں سستی آ جائے. مومن جتنی نیکیاں کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے, پھر اللہ مہربانی فرماتا ہے عمر کے کسی حصے میں, آپ نے فرمایا سوائے قتل کے. اور یاد رکھو جب وہ ناحق خون کر دیتا ہے پھر اس کی نیکی کے تمام اعمال میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قاتل اپنے ناحق قتل کو چھپا نہیں سکتا, وہ انسانی خون کہاں چھپتا ہے, پھر کسی نہ کسی موقع پہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو انسانی خون کی قدر و قیمت تو بہت بڑی چیز ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مشہور بات ہے, کتا بھی مر گیا تو خدا اس سے پوچھے گا, اس لیے کہ زندگی اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں آج تک نہ کوئی زندگی بنا سکا اور نہ موت بنا سکا. جتنی بھی سائنس ترقی کر لے, یہ ایک مادے کا دوسرے مادے کے ساتھ امتزاج ہے نا, ان کا مل جانا ہے. کیمسٹری میں کتنی چیزیں ہیں, محلول آپس میں ملتے ہیں, عناصر آپس میں ملتے ہیں, گیسز آپس میں ملتی ہیں, اس سے یہ چیز ہو گئی, اس سے یہ چیز بنا لی, اچھا دوسرے نے بنا لی, پھر چاند پہ پہنچ گئے. جس چیز کا نام زندگی ہے وہ کہاں سے پیدا ہو, تو کیڑا نہیں بنا سکتا کوئی, انسان تو پھر بہت بڑی چیز ہے. انسان زندگی کو پیدا نہیں کر سکتا, تو جو اللہ نے چیز پیدا کی ہے وہ اس میں دخل دیتا ہے اور خدا کو اسی پہ غصہ آتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا من اجل ذلک, اور لوگوں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا تھا, اور اسی طرح اللہ تمہیں بھی حکم دے رہا ہے کہ جان کے بدلے میں جان اور کان کے بدلے میں کان اور اس طرح اس طرح, اور جو بھی زخم لگائے جائیں گے اس زخم کا قصاص ادا کرنا پڑے گا. کسی نے کسی کو مارا, خون نکل آیا, ہڈی توڑ دی, گوشت پھٹ گیا, اس کے سارا قصاص ہے. بل ضرور قصاص, اور لوگوں جو زخم ایک دوسرے کو لگاؤ گے اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا. من اجل ذلک, اسی وجہ سے انسان کی خون ہڈی گوشت کے احترام کی وجہ سے, من اجل ذلک, اس وجہ سے کیا کیا ہوا, ہم نے یہ قرار دیا کہ انہا لوگوں, بات یہ ہے کہ من قتل, جس آدمی نے ایک جان لی, فقانما قتل الناس جمیعا, اس نے تو ساری انسانیت کو ہلاک کر دیا, اور جس نے ایک جان بچا لی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ہم مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے, تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں نکلتے چلے گئے, کسی کا ایک بچے کے رونے کی آواز سنی, تو کھلے میدان میں پہنچ چکے تھے, خیمہ لگا ہوا تھا اور بچہ رو رہا تھا. امیر المومنین نے مجھ سے کہا کہ چلو پوچھتے ہیں کیوں بچہ رو رہا ہے, اس کی ماں سے چپ کیوں نہیں کراتے. چلے گئے تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے اسے دودھ چھڑا دیا, اور دودھ چھڑانے کے بعد پیسے ملتے ہیں, تو میں فلاں جگہ سے آئی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ تاکہ ہم پیسے لے لیں بیت المال. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اس بچے کو دودھ پلاتی کہ اس کا اگر پلانا شروع کر دوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے دیر سے ملیں گے اور ہمارا گزارا نہیں ہوتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر اب کیا کروں, گسے گا میں کیا کروں, عمر کی وجہ, عمر نے قانون بنایا اور اس قانون کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے, جلدی چھڑا دیتی ہیں پیسے کی وجہ سے. وہ باہر آئے, عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ساتھ لے کے گئے, اپنے غلام اسلم کو نیند سے جگایا, اونٹ پہ ساری چیزیں رکھیں, پوچھا اس سے عورت سے شوہر کہاں, اسے کہا وہ مدینہ منورہ گیا ہوا ہے تاکہ کل امیر المومنین سے ملے, لائے سب کچھ, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہنڈیا میں گھی ڈالا اور اس کے خیمے کے باہر آگ جلائے اس عورت کو بلایا, اسے نہیں پتا باہر کیا ہے, اور پھر ہنڈیا رکھ کے اس عورت کو بلایا اور کہا اس میں کوئی چیز ڈال لے, ستو ڈال لے, فلاں فلاں چیزیں ڈال کے اپنے بچے کو کھانا دیا. وہ بڑی حیران ہوئی. اور حضرت رحمان ابن عوف کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سفید داڑھی تھی اس وقت جب میں ان کے ساتھ تھا, دھوئیں کی وجہ سے وہ سفیدی پلاٹ میں تبدیل ہو گئی اور وہ بار بار آگ جلا رہے تھے. پھر انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تم نے عمر کو سے کہا ہوتا تو یہ تمہارا بچہ تو نہ روتا. اسے کہا عمر نے ہی تو قانون بنایا ہے, اب میں اسے کیسے جا کے کہہ سکتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ کا اچھا صبح آنا. تو وہ کہتے ہیں وہ بچے کو اسے کھانا کھلایا, بڑا خوش ہوا بچہ. جب وہ ہنستا ہوا تھا بچہ مجھے لے کے چل پڑے, اور اس دن صبح جا کر جب مدینہ منورہ میں نماز انہوں نے شہر میں جا کے پڑھائی مسجد نبوی میں, تو ان کے رونے کی آواز پچھلی صفوں تک گئی اور انہوں نے سلام پھیرا اور فرمایا کہ لوگوں عمر کیسا آدمی ہے, اس کی وجہ سے کتنے ہی بچے دودھ پینے سے رک گئے اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ واقعہ کیا ہوا. اور انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو خط لکھا تھا کہ بچے کا دودھ پلانا ہوگا اس کے بعد وظیفہ جاری ہوگا, اور فلاں فلاں کو بلاؤ اور تم لوگ بیٹھے ہوئے فوراً خط لکھو پوری مملکت میں جتنے بھی عمرہ میں نے مقرر رکھی ہیں اور تیز رفتار سواریوں کو انہیں بھجواؤ اور کہو حکومت نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ بچہ جس دن سے پیدا ہوگا اسی دن سے ہم اس کا وظیفہ دے دیں گے. اب بچوں کو وظیفہ ملنے لگا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا اچھا ایک آدمی کتنا کھا لیتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اتنا کھا لیا. فرمایا فلاں قبیلہ بڑے پیٹو ہیں بہت کھاتے ہیں, انہیں بلاؤ. ایک آدمی کو بلا کہا کتنا کھا لیتے ہو؟ اس سے بتا دیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے, لوگ بیٹھے, انہوں نے دو پیمانے دکھائے. انہوں نے کہا 30 آدمیوں کو بلاؤ, 30 آدمی کتنا کھا لیتے ہیں؟ جب انہیں اطمینان ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ ہے لوگوں پیمانا, اتنا سرکہ میری مملکت میں ہر آدمی کو ملے گا, یہ پیمانہ ہے اتنا اناج ہر ایک کو ملے گا, اور یہ پیمانہ ہے زیتون کا تیل ہر ایک کو اتنا ملے گا. اور انہوں نے کہا اے پروردگار جو اس امت کے چھوٹے بڑے کسی کے لیے بھی ان تین پیمانوں سے کم کرے اللہ اس کی زندگی کم کرے, جتنا اس کی زندگی ہے خدایا جتنا وہ کم کرے اس کی زندگی کم کرے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین کیا غلاموں کے لیے؟ انہوں نے کہا انسان نہیں کھاتے نہیں ہیں غلام بانیاں تمہاری, میری مملکت میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو اتنا ملے گا. پھر ایک آدمی اٹھا اس سے کہا حضرت بچے اور بڑے, فرمایا بچوں کو بھی اتنا ہی ملے گا بڑوں کو بھی اتنا ہی ملے گا. پھر چند مہینے جب ملنے لگا ہر ایک کو تو کچھ مہینے بعد مارکیٹ میں اتنا تیل اتنی چیزیں آ گئیں, اتنا سرکہ آ گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو رپورٹ پیش کی گئی کہ حضرت لوگ اتنا نہیں کھا سکتے جتنا آپ انہیں دیتے ہیں اور یہ وہ واپس لا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. تو پھر سفارش کی گئی کہ آپ اتنا کم کر دیں. تو فرمانے لگے کہ میں دنیا سے جاؤں اور میری رعایا خوشحال ہو اور اللہ سے خوشی سے ملوں یہ زیادہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ بیچارے مانگے کسی سے کھانے کے لیے اور خدا مجھے پوچھے. اتنا احساس ذمہ داری کا اور پھر بدعا دینا کہ اگر کوئی شخص اس سے کم کرے تو اللہ اس کی زندگی اتنی گھٹا دے جتنا یہ کم کرتے ہیں, یہ احساس تھا نا کہ میری ذمہ داری کن کن لوگوں کے ساتھ ہے اور مجھے کن کن لوگوں کے خیال رکھنا ہے. لوگوں نے کہا بچے اتنا نہیں کھاتے, فرمایا نہیں بچوں کو بھی اتنا ہی دو, بڑوں کو بھی اتنا ہی دو, ہر ایک کو اتنا ہی دو. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈرتے تھے کہ کہیں فاقہ نہ لگ جائے, وہ ڈرتے تھے کہ کوئی آدمی نہ مر جائے, کہیں ایسے نہ ہو کہ کسی آدمی کو کھانے پینے میں دقت ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ پیسے گھر میں بچ جاتے تھے ہم سمجھتے تھے ہمارا کوئی حق نہیں ہے, اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں گیا تو جو ہی نماز میں سلام پھیرا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے, غلام اٹھے اور میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے ہیں, کوئی ہنگامہ ہے. اور انہوں نے ہر ایک کے صف کے آخر پہ تھیلے رکھے ہوئے تھے تو انہیں تھیلے کھولنا شروع کر دیا. میں پریشان کہ کیا ہو رہا ہے, تو کہنے لگے میں نے دیکھا ان میں سے تھیلے کھلے, ہر ایک آدمی کے لیے مرد و عورت جب عورتیں بھی جاتی تھی مسجدوں میں उसके सामने एक जूता जोड़ों का और एक कपड़े का एक एक यानी सूट पूरा इतना पीस उन्होंने रखा गुलामों ने फौरी तौर पे। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा तलहा रजी अल्लाह ने कहा था मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, कल फजर की नमाज में जो भी मस्जिद नबी में आए मेरी तरफ से एक जोड़ा कपड़ों का और एक जूता तोहफे में पेश किया जाए, मैं इनको देना चाहता हूं। अब ये सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम का हाल इसीलिए था कि वो जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शिद्दत से मना किया है कि इंसानी खून जो है बहुत काबिल एहतराम, इंसानों की इज्जत एहतराम, इसीलिए बहुत सी चीजों में मना फरमा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सजा नहीं दी जा सकती। हदूद जितनी है ये सारी की सारी शरण हाकिम के अलावा कोई नहीं नाफिज कर सकता। हद नाफिज करने का किसी को क्या इख्तियार है भाई? अगर शरीयत हद नाफिज करने का इख्तियार दे दे तो दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि मुआशरे में अनार्की फैल जाए। एक आदमी पकड़ के दूसरे को मारे भी, क्यों मार रहे उसे? जी ये शराब पी थी इसने, अब साबित करते रहो शराब पी थी कि नहीं पी थी, क्या है क्या नहीं। तो इसलिए ये शहादतों का निजाम, ये सारी चीजें, इसको बहुत मजबूती से शरीयत ने बांधा। इससे एक बात आपसे अर्ज करें और ये बड़ी समझने की बात है, खास तौर पे ये जो हमारे बच्चों को धोखा देते हैं ना नई नस्ल को, और कहते हैं क्या मजहब है तुम्हारा जिसमें औरत की गवाही आधी है और विरासत में भी आधा रखते हैं उसे, तो औरत कम दर्जे की है, वो तुम्हारे यहां शहरी है लेकिन कम दर्जे की, हमने मसावात रखी। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा और इस सवाल का जवाब देने से बच्चे शर्माते हैं। अब शहादत की जितनी बहस हुई जा रही साहब के जमाने में बहुत तंजीमों ने क्या कि औरत की आधी गवाही क्यों दी, औरत को आधी विरासत क्यों, क्या हम इंसान नहीं? हालांकि बात अफजलियत की नहीं है, बात इंतजामी अमूर की है, अल्लाह ने इंतजाम के लिए ऐसे किया। वो समझते हैं यूरोप पूरा इतना प्रोपेगेंडा ये करता है कि अमेरिका में हिलरी क्लिंटन एक मरतबा खिताब कर रही थी अपने घर पे थी, लाइब्रेरी बहुत शानदार इन लोगों की, क्लिंटन बड़ा बड़ा लिखा आदमी था, तो ये अखबार में छपता है, अखबार वाले खबर को कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ। तो मैंने बराह रास्त हिलरी से पूछा, मैंने कहा क्या आपने ये कहा कि दुनिया में हम हर उस निजाम को मिटाने की कोशिश करेंगे जिसमें मर्द और औरत के दरमियान तफरीक होती है कि औरत की गवाही और विरासत दोनों आधी होती है? उसने बड़े डट के जवाब उसका, बिल्कुल मैं दुनिया में किसी ऐसे निजाम को नहीं चलने दूंगी जिसमें औरत को कम दर्जे में रखा जाता है और मर्द को ज्यादा। इत्मीनान हो गया कि उन्होंने कहा है, बाद में झूठ नहीं। बात क्या है अंदाजा करो, अब अगर शरीयत को ना पढ़ा हुआ हो और ना किसी ने समझाया हुआ हो तो आदमी जाएगा। इसकी जो जितने इंटरनेट पे बहस करते रहते हैं ना हमारे बच्चे इस्लाम के शौक में दावत में, हम उनसे खास तौर पे कहते हैं कि बेटे इस चीज को हमेशा याद रखो कि इस गवाही का और विरासत का ताल्लुक किसी के बड़ा छोटा होने से नहीं है, इसका ताल्लुक इंतजाम से है। अब देखो गवाही की बात, हज़रत रिसालत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक यहूदी ने रोक लिया, गली में खड़े हैं दोनों बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या बात हो रही, और खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह अन्हु पास हैं। जब बातचीत बढ़ी तो खुज़ैमा बिन साबित आ गए। बात क्या थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी से घोड़ा लिया, उससे कहा तुमने शायद 800 दिरहम था, कितने था? इतने पैसे तुमने अदा करने, आपके फरमाया मैंने अदा कर दिए। उसने कहा कौन है गवाह, कौन है? खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं गवाह, मेरे सामने अदा किए थे। अब यहूदी जानता था अंदर से कि पैसे तो दे चुके हैं, फ्रॉड खत्म हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब यहूदी चला गया अपने फिर आपको जहना, तुम तो उस मौके पे नहीं थे, अल्लाह के रसूल आप ही की तो जुबान का एतबार है, मतलब ये कि पूरा दीन आप ही की तो जुबान है, आप जो कुछ कहते हैं मानते हैं, तो تو جو دنیا کے بعد آخرت اور ساری قیامت کی زندگی ہے اس پہ آپ کا اعتبار کر لیا تو 800-900 میں آپ آدمی نہ مانے کیسے ممکن؟ اس عقل اور سمجھداری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اور اب میں خزیمہ اتنی سمجھداری کی بات کی آئندہ سے تمہاری گواہی دو کے برابر ہے. خزیمہ رضی اللہ عنہ متعلق مشہور ہو گیا خزیمہ کی گواہی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو جہاں دو آدمیوں نے جانا ہوتا تھا عدالت میں لوگ اکیلے لے جاتے تھے کہ حضرت آپ اکیلے ہی چلے جائیں, دو گواہیاں ہو گئی. قرآن کے معاملے میں بھی یہی آیا, جب 800-900 حافظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے وہ رضی اللہ عنہ کا, انہوں نے کہا حضرت قرآن جمع کریں. انہوں نے کہا کیسے کروں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں حضرت کریں, اور یہ آپ یقین مانے اللہ کی طرف سے آپ قرآن جمع کریں. صحابہ رضی اللہ عنہ کا فلاں جنگ میں اتنے 800 یا 700 حفاظ شہید ہو گئے ہیں, اگر اسی طرح قتل عام جاری رہا جہاد میں قرآن کا کیا ہوگا؟ اور قرآن جمع کرنا کیسے تھا, ہزاروں کے حساب سے حافظ تھے, لوگ نمازوں میں پڑھتے ہی تھے, آخر سب کچھ تھا. قرآن ایسا لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو آپ کے سامنے بیٹھ کے لکھا گیا ہو, یہ نسخہ تھی. انہوں نے کہا حضرت, حضرت عمر رضی اللہ کا حضرت قرآن ایسے جمع کرنا ہے کہ مثلا فاتحہ ہے اس کی اتنی آیات ہیں, آگے کوئی بھی سورت یہ طے ہو کہ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہیں, اب وہ جو آدمی لے کے آتا ہے وہ تحریر ہڈی پہ ہے, پتوں پہ ہے, کپڑوں پہ ہے, کسی چیز پہ ہے, پتھر کی تختیوں پہ ہے, گواہی دے, دو آدمی گواہی دیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لکھی گئی. اب یہ تحریرات جمع ہونی شروع ہوئی, لکڑیاں آئیں, تختیاں آئیں, پتھر آئے وغیرہ وغیرہ. اور گئے حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ, پہلے ابوبکر رضی اللہ مان نہیں رہے, پھر جب مان گئے تو پھر گئے زید کے پاس, اور کہا زید اس کام کو کرنا ہے. زید رضی اللہ عنہ کے الفاظ بخاری میں آئے ہیں, انہوں نے کہا میں کہ مجھے اگر وہ کہتے نا کہ سوئی سے پہاڑ کھود کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ تو یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل یہ تھا. مجھے اتنی شدید بوجھ اس کا محسوس, بڑی ذمہ داری کا تھا. مختصر کی صحیح کہ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ سارا قرآن جمع ہو گیا اور گواہیاں پڑھی, ہر ایک نے کہا پورا. سورہ توبہ کی آخری آیت پہ جب آئے تو اس کی کوئی شہادت نہیں تھی, میں مایوس ہو گیا. تو ایک دن مدینہ منورہ میں ہر جگہ بات پھیل گئی کہ سورہ توبہ کی آخری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لکھوائی ہو. تو ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ ایک چیز لائے, اور انہوں نے کہا میرے سامنے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائی تھی, فلاں نے کی تھی. میں نے کہا دو گواہ, تو انہوں نے کہا میں خود ہی دو گواہ ہوں, تو میں نے اسے بھی رکھ لیا. اللہ کی شان جو آیت کہیں نہیں ملی, خزیمہ رضی اللہ عنہ کیا ملی. اب دیکھو اگر گواہی اس گواہی کی بنیاد پہ مرتبے مرتب کرنے, گواہی کی بنیاد پر ایک آدمی اعلیٰ درجے کا اور ادنا درجے کا بنتا ہے, تو پھر خزیمہ بن ثابت انصاری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی اونچے مقام پہ ہونے چاہیے. مقدمہ وہ ابوبکر عمر جائیں دونوں تو گواہی ہوگی, اور خزیمہ اکیلے چلے جائیں تو گواہی ہو گئی. عثمان اور علی رضی اللہ عنہ دونوں جائیں اور یا خزیمہ چلے جائیں, تو اگر گواہی کی بنیاد پہ مرد و عورت پہ تفریق کرتے ہیں آدھی گواہی پوری, تو یہاں خزیمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی آدھی ہے, خزیمہ کی نسبت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گواہی آدھی, علی اور عثمان رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ ساری گواہی آدھی. تو یہ کس نے کہہ دیا کہ گواہی کی بنیاد پہ عورت کا کم درجہ ہے اور مرد کا زیادہ درجہ ہے؟ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو ابوبکر عمر کا خزیمہ بن ثابت جیسا کوئی صحابی نہیں, حالانکہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے ہوں, خلافت راشدہ پھر اشرہ مبشر, وہ بہت دور ان کا نمبر جا کے بنتا ہے. تو اس لیے جو عورت کی آدھی گواہی ہے اس میں مرتبے کی بات نہیں, بات انتظام کی ہے. اور اسی طرح عورت کی وراثت آدھی اور مرد کی پوری, یہ بھی مرتبے کی بات نہیں، بات انتظام کی ہے کہ عورت نے خرچ کہاں کرنا ہے۔ پوری شریعت میں عورت کے ذمے خرچ کرنا وہ واجب نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، وہ تو ہمیشہ مرد سے لے کے خرچ کرے گی۔ ماں ہے تو اس کی اولاد پہ فرض ہے کہ ماں کی کفالت کرے، بیوی ہے شوہر کے ذمے فرض ہے کہ اپنی بیوی کے خراجات کو پورا کرے، حق مہر بھی ادا کرے، بہنیں ہیں بھائی کے ذمے فرض ہے کہ ان کو بیٹیاں ہیں باپ کے ذمے فرض بنتا ہے۔ ہر جگہ مرد نے ہی خرچ کرنا، عورت نے تو کہیں خرچ ہی نہیں کرنا۔ اس لیے خدا اگر کہہ دیتا کہ وراثت میں حصہ نہیں ہے تو کیا تھا، بوجھ تو سارا مرد پہ ہے نا، یہ تو مہربانی اللہ نے کی کہ اللہ نے کہا آدھا حصہ اسے دے دو۔ اگر خدا کہہ دیتا کہ کوئی نہیں ہے تو پھر کون سی خلاف عقل بات تھی جس پہ خرچ خدا نے ڈالا ہی نہیں سرے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا، آپ نے کہا تم اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرتے رہو، پھر جب اسے ایک دن تمہاری طرف سے کچھ پیسے میں تنگی کوئی تکلیف پہنچاتی ہے تو کہتی ہے واللہ ما وجدت منک خیر، تو خدا کی قسم تیرے گھر میں تو ساری زندگی یہی سے آ پا رہا، کبھی میں نے آج تک حرام جو سکھ دیکھا ہو چین دیکھا ہو تیرے گھر میں۔ اب مرد خرچ کر کر کے ساری عمر اس کی بیوی کی بیوی بولتی ہے، پھر کہتی ہے تمہارے گھر میں تو آج تک ایک دن میرا سکھ کا نہیں گزرا۔ او کہتی ہے یہ عادت ہے اس کی، حتیٰ کہ جس بچے کے متعلق وہ 100 جان سے قربان ہے دن میں 2-4 مرتبہ اسے بھی جہنم میں پھینکاتی ہے، کیا کیا کر لیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انتظامی امور کی ہیں، اس میں کسی کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا کیا معاملہ رکھتا ہے۔ تو انتظامی امور کو انہوں نے گڑبڑ کر دیا، شریعت میں اعلیٰ درجے کا اور ادنا درجے کا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سے جو منع فرمایا ہے نا، تو وہ انسانوں کے خون جو ہیں قرآن اسی لیے من اجل ثالث، ہم نے اسی لیے یہ حکم دے دیا، ہم نے کہا انہ من قتل، کسی انسان نے کسی کو قتل کیا جیسے اس سے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک قتل، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے قتل میں 8 کو پھانسی دے دی، شور مچ گیا۔ طائف کا ایک مسئلہ تھا پیش ہوا، 8 آدمی جب لاشیں لٹک رہی ہوں 8 ایک کے عوض میں، تو شور مچ گیا کہ لوگوں نے کیا کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لوگو یہ 8 ہے نا ایک قتل میں، خدا کی قسم پورا طائف کا شہر ایک آدمی کو قتل کر دیتا، میں شہر پورے کو لٹکا دیتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ہوا کی ہے قتل کیسے ہو گیا۔ تو جو اصل چیز ہے، انسان انجام سے بچتا ہے ایسے اعمال کر کے، اور اس کو اعمال کی سزا یا جزا کیوں ملنی چاہیے؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ان خیرن فخیر، اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو اچھی جزا ملے گی، برے اعمال کریں گے بری اس کی سزا ملے گی۔ من اربعۃ وجوہ، اور اس کی 4 وجہ ہیں، 4 وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب رحمت اللہ نے ایک تو بتایا کہ انسان کی جو صورت ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، خود اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شرائع جو ہیں وہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، پھر شریعت سے ہٹ کے نبی کی اپنی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ بھی، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ملائے اعلیٰ میں جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ دعا بھی کرتے ہیں، بد دعا بھی کرتے ہیں، اور فرشتوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے انسانوں پر فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، اب یہ ملائے اعلیٰ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے فرشتوں کی اس جماعت پہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن سے خدا نے کوئی کام لیا ہوتا ہے، موت کے بعد کبھی کبھی ان کی ارواح ملائے اعلیٰ میں داخل کر دی جاتی ہے۔ بہت جگہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی روح جو ہے اس پر جو خدا کے انعامات ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلوں کو بتانے آ جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اب یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں کئی واقعات ایسے مل جائیں گے کہ انہوں نے کہا فلاں آدمی نے چوری کیا ہے، دیکھو فلاں جگہ مال اس کا پڑا ہوا ہے، वो मेरे बेटे की चोरी थी, वो मेरे बेटे का माल ले गया, जाके देखा गया तो वो निकल आया। इसलिए कि इंसान जितने आमाल भी करता है, इन आमाल का गुजर एक तो अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं और दूसरे उम्मत के आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी पेश किए जाते हैं। ये अहले सुन्ना का अकीदा है कि उम्मत के आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे काम करते रहना और तुम्हारे आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे और अगर तुम अच्छे करोगे तो मैं अल्लाह ताला से खुशी का इजहार करूंगा कि मेरी उम्मत ऐसी अच्छी है और अगर तुम्हारे गुनाह के आमाल मेरे सामने आएंगे तो मैं उसके लिए तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा। यह अहले सुन्नत के अकायद भी शामिल है। और तो और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तक ने अपने फतावा में इसका इस्बात किया है। एक जगह तो बिल्कुल शेख दो जुमले लिख के जान छुड़ा गए हैं, वो कहते हैं इसकी तफसील है उसको रहने दो, बस हमारा अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आमाल पेश किए जाते हैं। अब जो आमाल पेश किए जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे आमाल को देखते हैं कि उम्मत ये आदमी काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। और बसा औकात तकदीर जब खुलती है इंसानों की वहां तो फिर एक ऐसी चीज पेश आती है जो बहुत से लोगों को पेश आई, लेकिन वो उसके लिए उस वक्त पेश आती है जब से तसव्वुर भी नहीं हो। कितने ही लोग हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां जब पहली मरतबा हाजिरी हुई, 20 साल के थे, 25 साल के थे, 22 साल के थे, जवानी में उमरा करने चले गए हज, और ये इरादा किया अपने जज्बात की वजह से, मोहब्बत की वजह से, कहना मदीना मुनव्वरा में ही रहूंगा, बस यही जिंदगी ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाओ और तुमसे काम लेना। अब वो जब 50-60 साल उम्र हुई तो फिर पता चला कि अच्छा ये काम देना था अल्लाह को मुझसे। बहुत तकदीर खोल दी जाती कि इस शख्स को इस शहर में ठहरने की इजाजत नहीं। मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह के साथ ऐसे हो गया था। मौलवी इलियास साहब रहमतुल्लाह तबलीग से पहले वो गए तो उन्होंने इरादा कर लिया कि मदीना मुनव्वरा में ही ठहर जाएंगे, तो उन्हें रोजाए मुबारक से ये कहा गया कि आप चले जाएं और आपसे काम लेना है। तो बहुत उनकी तबीयत पे बोझ पड़ा इस बात का कि मैं इसे बोलना भी ठीक नहीं आता, ये क्या होगा। तो जो बुजुर्ग थे मदनी रहमतुल्लाह के बड़े भाई थे सैयद अहमद मदनी रहमतुल्लाह, उन्होंने पूछा एक दिन कि मुझे लिहाज क्या बात है, बहुत चुप चुप रहते। उन्होंने कहा मैं गया था और मुझे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम मिला कि यहां ठहरने की नहीं है और जाओ तुम हिंदुस्तान और तुमसे काम लेंगे। तो मैं हैरान हूं, मैं क्या काम करूंगा, मेरे तो हालात ही ऐसे नहीं है। तो उन्होंने कहा यह तो नहीं कहा कि जाके काम करो, उन्होंने कहा तुमसे काम लिया जाएगा, तो जिन्होंने लेना है वो हालात भी पैदा कर देंगे, इसमें क्या परेशानी की बात। मोहनजा साहब रहमतुल्लाह कहते ऐसे से आंख मेरी खुल गई, जवाब ही ऐसा अकल ही दिया जिन्होंने काम लेना है भाई वो तुम्हें यहां नहीं ठहरने दे तो जाओ। बहुत ऐसे बात शाहबरिंदा साहब रहमतुल्लाह का भी, शाह साहब रहमतुल्लाह भी ये तय कर लिया था कि मदीना मुनव्वरा रहेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिंदुस्तान वापस जाओ और कहा तुम इमाम जमाना हो। ये जो किताब शाह साहब ने लिखी है इसमें भी ऐसी चीजें हैं, उन्होंने कहा तुम इमाम जमाना हो और अल्लाह का फैसला ये है कि हिंदुस्तान बर्रे सगीर पे आइंदा एक ऐसा दरवाजा अलूम का खोलना है जिसमें हदीस और फिका ये दोनों आपस में मिल जाएंगी और उस इमामत का काम तुमसे लिया जाएगा, तुम चले। शाहब रहमतुल्लाह आ गए और फिर जब वो आए हैं तो हदीस में भी अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया और फिकाए हनफी को उन्होंने हदीस के साथ मिला दिया। कई जगह उनका पलड़ा इधर चला गया है कि अहले हदीस ये जो कहते हैं ये है, मेरे पसंदीदा चीज ये है, कई जगह हनफी फिका की तरफ चला गया कि ऐसे है, लेकिन बहरहाल उससे पहले ज्यादातर अहले हदीस पाए ही नहीं जाते थे। ये उसके बाद जो शुरू हुआ है उम्मत में उसकी वजह से पहले ही बंदोबस्त कर दिया गया कि ऐसा आदमी जो हदीस और फिका दोनों पे अबूर रखता हो। तो इस तरह अमाल पेश किए जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी अमाल पेश होते हैं, उन्हें भी बताया जाता है आपकी उम्मत में ये चीज है, आपकी उम्मत में ये चीज है, फला आदमी ने ये काम किया है। बैतुल मकदस जब फतह हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी उस जमाने की। तो उन्होंने पूछा कि ये सारे सूफी जो आ रहे हैं मुझसे मिलने किस वजह से, तो उन्हें बताया गया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी का इजहार फरमाया बैतुल मक़द्दस के फ़तह में और ख्वाब में हमें बताया कि जाओ और मेरी तरफ से मुबारकबाद दो। اتنا بڑا کام کیا ہے. آپ کبھی اب بھی وہ خطوط پڑھیں جو مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی وہ تحریک چلی تھی نا قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی, حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ تحریک چلائی, سب کچھ کام ہوا. حضرت بن نوری نور اللہ وقدو کی یہ تحریک 74 میں چلی تھی, اور حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان میں قادیانی کافر قرار دیے گئے تو حضرت کو خط لکھا, وہ خط بھی محفوظ ہے, چھپ کے تو بہت جگہ چھپا ہے. تو حضرت نے اس میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد اتنی بڑی خوشی آپ کے اس فیصلے سے ہوئی, اتنے زیادہ خوش ہیں وہ کہ پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ عقیدہ محفوظ ہو گیا ہے قادیانیت کے رد میں. یہ بہت بڑی چیز تھی جو آپ حضرات نے کی ہے. تو یہ جو لوگ محسوس کرتے ہیں ایسے ہی نہیں ہے کہ اتنے سینکڑوں آدمی کسی جھوٹ پہ جمع ہو جائیں, ہر کوئی جھوٹ ہی بولنے لگے معاذ اللہ استغفر اللہ, بلکہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے جاتے ہیں, پھر اچھے کام جب آتے ہیں کہ امت میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا, یہ اس آدمی نے اتنا اچھا ادارہ بنا دیا, یہ چیزیں بنا دی, خوش ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے فلاں جگہ کے افتتاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہم حیران ہیں یہ کیا ہوتا, ہم نے کہا بالکل ہوگا ایسے آپ سے صحیح کہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا. تو ہم نے کہا اس لیے کہ یہ اتنی بڑی چیز کسی زمانے میں پھر بن جائے گی, جب تم نہیں ہوگے ہم نہیں ہوں گے تو پھر اللہ اس سے بہت بڑا کام لے لے گا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں تو اس میں جزا اور سزا اس کی چار طریقے بن جاتے ہیں. پہلا طریقہ انہوں نے بتایا کہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا یہ مختلف ہے, جانوروں سے بھی مختلف ہے, جنات سے بھی مختلف ہے, فرشتوں سے بھی مختلف ہے. جب تینوں کیٹیگریز کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی شان ہے, فرشتوں کی اپنی شان ہے, جانوروں کا اپنا معاملہ ہے اور جنات کا اپنا معاملہ ہے. اس کو اللہ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ یہ سزا اور جزا کے عمل سے گزرے گا. اور پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ چوپائے جو ہیں وہ گوشت کھانے والے جانور, اگر ان کو گھاس ڈال دو مثلا شیر کو تو گھاس نہیں کھائے گا, اور جو گھاس کھانے والے گدھے گھوڑے ان کو گوشت دے دو تو وہ نہیں کھائیں گے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے فرق رکھا ہے. بالکل اسی طرح انسانوں میں بھی فرق رکھا ہے. انسانوں کو ایک تو فرق یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح نہیں رکھے, اور ایک انسان اور انسان میں فرق ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ دنیا دیکھتا ہے اور دنیا میں انسان آتا ہے. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں تو یہاں تو ہر انسان ایک نئی دنیا ہے, ایک ہی باپ کے چار پانچ بچے ہیں, مزاج ملتے ہی نہیں. ایک ایسا ہی نظر ہے اس کے مزاج میں نظر آتا ہے, دوسرے کو دیکھو تو بالکل اسے جب تک شدید محنت مزدوری کام اس کا دل اسی میں لگتا ہے, مشکل سے مشکل کام میں. تو انسان کا اور انسانوں کا مثال ایک ہی باپ ماں باپ کے ہو اس کے باوجود نہیں ملتا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس لیے انسانوں کے جو اعمال ہیں اس میں ملائکہ اعلیٰ کا دخل بھی ہے. اللہ کے فرشتے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں, بھانپتے ہیں, پھر وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ آدمی شر کا ارادہ کر رہا ہے خدایا اسے ہٹا دے, یہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کرنا, اللہ کی اپنی مرضی ہے پھر وہ شر کو ہٹائے یا نہ ہٹائے, خیر کو دے یا نہ دے, اللہ پہ کس کا حکم چلتا ہے معاذ اللہ. لیکن فرشتے وہ دعائیں کرتے ہیں, اور فرشتوں کی ملائے اعلیٰ کی دعاؤں کی وجہ سے اس دنیا میں اعمال بدلتے ہیں.